الحمد لله وسلام على عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. آج ہم نے ارادہ کیا کہ میں حضرت آپ بتاتا ہوں کہ یہی مدعے آپ کے سامنے پڑھتے جائیں گے اور اس میں سے کچھ باتیں جو تشریح طلب ہوں گی تو ان کو آپ کے سامنے بولتے چلے جائیں. تو یہ حضرت کا ہی ایک کیا ہوا خطبہ ہے راہ سلوک میں خلوت کی. راہ سلوک یہ وہ راستہ ہوتا ہے کہ راستے پر کوئی ایمان والا چل کر کے اللہ تعالیٰ واسطہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے کنیکٹ. اس راستے کو راہ سلوک کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نام کے مختلف ہونے سے حقیقت مختلف ضرور نہیں ہے. تو راہ سلوک میں خلوت ہی ہے. خلوت یعنی اپنے آپ کو ہر چیز سے ہٹ کٹ کر کے ایک کام کے اندر دوسروں سے الگ ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یکسوئی اختیار کرنے کا حکم. قرآن مجید قرآن حمید کے اندر مزر ہے. بعض مقامات پر کام کا عبداللہ ابن عباس سے دوران فرمایا کرتے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے تم امر کا صدقہ دیکھو. امر کے نش مراد کہ جس میں حکم خدا ہو تو تم ذرا سنبھل کر بیٹھ. تو امر کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حکم یعنی کمانڈ ٹینس. تو تم ذرا سنبھل کر بیٹھو, متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھو اور یہ سوچو کہ یہ میرے مولا کا حکم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بس پورس فرق ٹکا وہ تبدل تبدیل کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبتر کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے تو یہ کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا, اللہ سے جڑنا. ماں سوا سے کٹو, اللہ سے جڑو. جو یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے اپنے آپ کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ سے جوڑو. یعنی ذکر کو تم اس نقطے تک پہنچاؤ کہ تمہارا دل ہر سے کٹ کر. کیونکہ حکم کیا ہے؟ بس کو رسپار ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور اس کے بعد تبتر انہیں ہی تبدیلا. تو مقصد کیا ہوا کہ ذکر کرو لیکن اتنا کرو کہ تمہیں تبتل نصیب ہو جائے, تمہارا دل ہر ایک سے کٹ جائے, ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ذکر کا مقصد فقط گنتی پورا کرنا نہیں ہے کہ سو دفعہ اتنا کر دیا, سو دفعہ اتنا کر دیا, یا دس منٹ کے لیے یہ کام کر دیا, بیس منٹ کے لیے یہ کام کر لیا. یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو راستے کا ایک طریقہ ہے. کسی کو کچھ تعداد بتا دی, کسی کو کچھ تعداد بتا دی, اس کے اپنے حساب سے, اس کی اپنی جو استعداد ہے اس کے حساب سے بتا دیا. لیکن مقصد کیا ہے؟ تسبیح پھیرنا خالی نہیں ہے بلکہ اس ذکر کا مقصد ہے تبتل الیہ تبدیلا کہ تمہیں تبتل نصیب ہو جائے, ماں سوا سے کٹ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ, پھر اللہ نسبت سے مخلوق سے تعلق رکھو. یہ ہے ذکر کا مقصد. مخلوق سے کٹنا, اللہ سے جڑنا, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑنا. پہلے ہم کیسے جڑے ہوتے ہیں مخلوق سے؟ ہم مخلوق سے اس کی کسی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں, اس کی کسی خاصیت کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کی آواز کی وجہ سے, اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے, اس کے علم کی وجہ سے, اس کی زباندانی کی وجہ سے, اس کی لکھاری کی وجہ سے ہم مخلوق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وجوہات ہوتی ہیں ہماری مخلوق سے جڑنے کی. یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی بایولوجیکل کنیکشن ہوتا ہے, رشتے داری ہوتی ہے, اس وجہ سے مخلوق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. تو اللہ کی محبت کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے. یعنی یہ جڑنا جو ہے یہ ممکن کب ہوگا؟ جب دل کی صفائی ہوگی. تو فرمایا کہ ذکر کو اس نقطے تک پہنچانا کہ دل ہر طرف سے کٹ جائے اور دل میں فقط اللہ رب العزت کی ذات کی محبت ہو, دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. اور یہ دل محبت الہی سے اس وقت تک لبریز نہیں ہو سکتا جب تک نازیبا حرکتوں سے باز نہ آ جائے. یہ دل, یعنی دل کے اندر جو خواہشات ہیں وہ نازیبا ہونا ختم ہو جائیں, نازیبا خواہشات نکل جائیں دل سے. کیونکہ دل کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو دل کے جذبات ہوتے ہیں, دل کی کیفیات ہوتی ہیں. جب تک پل نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس میں انوار و تجلیات کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جب تک قلب نفسانی, شہوانی, شیطانی وساوس میں گھرا ہوا ہو, یہ اللہ سے دور ہے, اس دل کو سنوارنا پڑے گا. اب مثال دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دودھ لینے کے لیے آئے اور ایک نجس برتن لے کر کے آ جائے کہ جی اس برتن کے اندر آپ دودھ ڈال دیں. تو آپ کبھی بھی اس برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالیں گے, آپ کہیں گے کہ بھائی اس برتن کو ذرا صاف کر کے لاؤ. دودھ اتنی پاکیزہ چیز ہے, اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اس نجاست کے اندر جا کر کے وہ خود نجس ہو جائے گا, میں کیسے ڈال دوں اس کے اندر اس دودھ کو. تو جس دل کے اندر گناہوں کی ظلمت ہو, نجاست ہو, اللہ اس دل میں اپنی پاک تجلیات کو کیسے ڈالیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ دل کو صاف کرو. اب صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, کہ ذکر کرو اپنے رب کے نام کا. اب یہاں پر ایکسٹرا پوائنٹ کہ ہم اکثر آج کل اور ہمارے مشائخ بھی بار بار یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے, تو اس میں بہت احتیاط سے رہنا ہے, اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو اب ہم جب فتنہ دجال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پر کافروں کے فتنے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے دنیا کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں تو ہم کو ایک دجالی فتنے کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن دجالی فتنہ یہ دھوکے کا نام ہے, مطلق دھوکہ. اب یہ آفاقی انداز میں ہو, یعنی دنیا کے حالات جو گزر رہے ہیں, واقعات گزر رہے ہیں ان کے اندر دھوکہ ہو, یا انفسی حالت میں دھوکہ ہو, انسان کے اپنے نفس کے اندر دھوکہ, اس کو بھی تو دھوکہ ہی کہیں گے نا. تو اس دور کے اندر سب سے بڑھ کر کے جو انسان کو انفسی دھوکہ لگا ہوا ہے, اپنے نفس کے اندر دھوکہ لگا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ کہ گناہ چھوڑے بغیر ہی مجھے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, شریعت اور سنت کے تابع بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ہی اللہ اللہ اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے ہیں اور میں اللہ کا ہوں. تو اب آپ ایک ایسے شخص کو بھی کہ جس کا حلیہ ہی جو ہے وہ بالکل کافروں جیسا, ملحدوں جیسا, اس کے نام سے بھی آپ اللہ اللہ اس کی زبان سے بھی سنیں گے, میرے رب کی قسم, میرا اللہ, میرا یہ, میرا وہ, دین کی ایسی ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا, لیکن حلیہ بالکل کافروں والا, حرکتیں بھی کافروں والی. اسی طریقے سے ایک لڑکی ہوگی, بے لباس, آدھا لباس پہنی ہوئی اور ہر قسم کی خرافات کے اندر مبتلا ہوگی, ایسے نہ صرف اللہ کی بات کر رہی ہوگی بلکہ اللہ والوں کی بھی بات کر رہی ہوگی. کوئی میسج کریں تو میسج کے اندر ولایت کے ولایت والے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. جو اولیاء کا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اس طریقے میں بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پروفائل فوٹو کیا لگائی ہوئی ہے, بالکل خالی. نقاب تو کیا, سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں, حجاب بھی نہیں, اور باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے ولایت کبرا کے مقام کے اوپر ہے. تو یہ دھوکہ ہے, یہ بھی دجالی فتنے کی ایک شکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن بالکل ہی پیدل ہوتا ہے ہر قسم کے دین سے. تو اس وجہ سے یہ دل اللہ کی محبت الہی سے وقت تک تبریز نہیں ہو سکتا جب تک ان نازیبا حرکتوں سے باز نہ آ جائے. اگر سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہے تو یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے, یہ دجل اور فریب ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو تو ایک نظر دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے, کیونکہ عام معمول سے اس کی حرکات سکنات ذرا جدا ہوتی ہیں. اسی طرح جس بندے کا دل محبت الہی میں رچ بس جائے ایک نظر کے دیکھنے سے وہ پہچانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عشق اور مشق یہ چھپے نہیں رہتے, اظہار چاہتے ہیں, یعنی ان کو آپ چھپا نہیں سکتے. عشق بھی چھپ نہیں سکتا اور مشق کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. قریب جانے والے شخص کو پتہ لگ جاتا ہے اس شخص میں مشق خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو جس بندے کے دل میں محبت الہی بھر جائے اس کے ماتھے پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک نظر سے وہ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے, حدیث پاک میں آیا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ یہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے, فکر پڑ جاتی ہے اپنی آخرت کی. تو حضرت نے فرمایا کہ محبت کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ بندے کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس میں اکیلا رہوں, میں ہوں اور میرے محبوب کی یاد ہو, کسی کے تذکرے ہوں, اسی کی باتیں ہوں اور میں اسی میں مگن رہوں. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. آپ دنیا کی محبتوں کا اندازہ لگا لیں کہ جن سے نفسانی تعلقات ہوتے ہیں تو لوگوں سے ہٹ کر چھپ کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں فون کے اوپر بات ہو رہی ہے. بھئی کیوں ہو رہی ہے, محبت ہے, لگی بھی ایک دل کا تعلق جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ, تو ایسے بات کرنے کا دل چاہتا ہے ہر وقت. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ وقت گزارو, جس طرح اللہ رب العزت عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے. عمل مشترک کہ جس عمل کے اندر اشتراک ہو جائے, یعنی نیت کے اندر اشتراک ہو جائے, کسی اور کو آپ نے شریک کر لیا, نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, تو اس کو کہتے ہیں عمل مشترک. تو جس طرح اللہ رب العزت عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتے, اسی طرح اللہ رب العزت قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتے. کہ جس عمل میں شرک ہو وہ عمل جس طرح ٹھکرا دیا جاتا ہے, اسی طرح جس قلب میں غیر کا کچھ حصہ ہو اس قلب کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے تیرا دل میرے لیے ہے, میں دلوں کا ویوپاری ہوں, میں تجھ سے تمہارا دل چاہتا ہوں پورا, آدھا نہیں, ٹکڑے نہیں کہ ایک ٹکڑا مجھے دے دو باقی ٹکڑے دوسروں کو دے دو, پورا چاہیے مجھے, پورا دل چاہیے 100%. ہاں جسم جہاں مرضی رہے مجھے درد نہیں ہے, دل میرے پاس ہونا چاہیے. جبکہ دنیا کی محبتوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دل تمہارا جہاں بھی رہے جسم میرے پاس ہونا چاہیے, یہ نفسانی محبتوں کا حال ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرے بندے تم مسجد میں ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, کاروبار میں ہو, جہاں بھی ہو دل میرے پاس ہونا چاہیے, یعنی تمہاری دل کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے چاہے تم جہاں بھی رہو. تو تنہائی میں محب کو مزہ ملتا ہے کیونکہ اس کو محبوب کی یاد میں وقت گزارنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کی محبت کی جو جزا ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے. تو پیچھے والی جو بات تھی یہ اکثر صالحین کو غلطی لگ جاتی ہے, مغالطہ کہ بھئی ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے, ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی, ہم تو ہر وقت جو ہے وہ دفتر کے چکر میں یا گھر کے چکر میں یا کاروبار کے چکر میں یا بازار کے چکر میں. تو وہ لوگ جو کہ مستقل دین کا کام کر رہے ہیں ان کو تو اللہ مل جائے گا, ہمیں کیسے ملے گا؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی دفتانی شہوانی محبت کی بات تھوڑی ہو رہی کہ جب تک آپ کا جسم اس کے ساتھ نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ کو کفر نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو دل چاہیے, اور دل تو بازار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتا ہے. تو تنہائی میں محب کو, اب تنہائی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایک خاص تعلق ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر محبوب یاد کا وقت گزارنا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کی جو جزا ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے. کیا جزا ملتی ہے؟ مناجات کی لذت نصیب ہو جاتی ہے. مناجات یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا, یہ نصیب ہو جاتا ہے. عمل کرنے والوں کے لیے لذت مناجات کے دروازے کھل جانا اللہ کی طرف سے جزائے معجل ہوا کرتی ہے, یعنی ایسی جزا جو کہ جلدی مل جائے, معجل نہیں بلکہ معجل, عجلت کے ساتھ جو جزا مل جائے نا. یہ کون سی جزا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت کی, کہ دعا مانگنے توفیق مل جاتی اور دعا کے اندر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تہجد کو پڑھنے کو دل چاہے, لمبی دعا کرنے کو دل چاہے گا, لمبا مراقبہ کرنے کو, تلاوت کرنے کو دل چاہے گا, قرآن ہاتھ سے رکھنے کا دل نہیں چاہتا. شوق سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موقع تلاش کر کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ عبادت کی جو لذت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے اس عمل کے اوپر نقد انعام ہے جو نیک لوگوں کو اللہ اس دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے شیخ ابن عطا صندری رحمۃ اللہ علیہ الحکم میں یہ بات لکھتے ہیں, فرغ قلبک من الاغیار, کہ تم اپنے قلب کو غیر سے پاک کر لو, غیر کی محبت سے, اللہ کے علاوہ چیزوں سے پاک کر لو. یمنحہ بالمعارف والاسرار, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے معارف اور اسرار سے بھر دے گا. اس دنیا میں ویکیوم ایگزسٹ نہیں کر سکتی, جب بھی ویکیوم ہوگا کہیں پر بھی وہ کسی نہ کسی چیز سے بھر جائے گا. ویکیوم کو کریٹ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, نارملی ویکیوم ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے انسان کے دل کے اندر بھی ایک روحانی ویکیوم, محبت, کیونکہ دل کا عمل محبت ہے, تو محبت تو اس کے اندر رہے گی, تم اس کو محبت سے خالی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی رہے گی کہ مخلوق کی رہے گی؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مخلوق کی محبت کو اس میں سے نکال دو, خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں بھر جائے گی, خالی نہیں رہے گا یہ دل. تو محب کو محبوب کے سوا تو چین ہی نہیں آتا, اس کا دل ان لمحات کو تلاش کرتا ہے کہ جن میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا وقت گزارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ ارحمی یا بلال, کہ اے بلال تم میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, اذان دو اور نماز پڑھنے کا وقت ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. اسی لیے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, کہ وہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہے. اللہ رب العزت نے مومن کو اس دنیا میں اپنے دیدار کا تصور باندھنے کا حکم دیا کہ تم اس دنیا میں ویژولاز کرو کہ میرا محبوب کیسا ہوگا. ان تعبد اللہ کانک ترا, کہ تم ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو. آج جہاں محبت کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان لمحوں کو بیٹھ کے سوچتے ہیں جو غربت میں گزرے تھے, کتنا اچھا وقت تھا کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے تھے, دوست کے ساتھ ہوتے تھے, یار کے ساتھ ہوتے تھے. کچھ لوگوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میں وہ بڑھاپے تک یاد آتے رہتے ہیں. جیسے ماں کا بیٹا اگر دور ہو تو اپنے بیٹے کو تصور میں لاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو دنیا میں پروجیکٹ دیا کہ تمہیں میرا جو دیدار نصیب ہوگا اس کا تصور تم دل میں باندھو کہ وہ کیسا ہوگا. یعنی احسان کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. احسان کا درجہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے رب کو گویا کے دیکھ رہے ہو, حالانکہ تم دیکھ نہیں سکتے. تو کیا کر رہے ہو تم اس دنیا کے اندر جبکہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے؟ تو پھر احسان کیسے ملے گا؟ ٹریننگ کرو, پریکٹس کرو اس کی, نیٹ پریکٹس. ابھی تم گراؤنڈ میں اتر کر کے کرکٹ نہیں کھیل رہے, لیکن ابھی تم چھوٹے سے ایک نیٹ کے اندر ایک کوچ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہو, خر چھوٹا سا سوڈو قسم کا پریکٹس. تو یہی ہے تمہاری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ایک سوڈو پریکٹس ہو. پوری نماز کے اندر انسان اللہ کا دھیان دے کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے. عجیب. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. قیامت کے سورہ قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کی تجلی کا ذکر فرمایا, ساق کی تجلی, پیر کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو پنڈلی کہتے ہیں. عجیب نقطہ کھولا حضرت نے یہاں پر کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں آنکھیں نہیں اٹھتی. تو قیامت کے دن اگر شروع ہی میں چہرے کا دیدار کروا دیتے تو ادب والے بندے کے لیے مشکل تھا چہرے کی طرف آنکھیں اٹھانا. تو قیامت کے میدان میں چونکہ نظر بر قدم ہوتا ہے, چونکہ بھی نگاہیں ہوں گی تو خوف کی وجہ سے پاؤں پر نظر ہوتی ہے تو پنڈلی قریب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم پنڈلی سے نور دکھائیں گے, یعنی جو نور ملے گا, یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ باقاعدہ پیر نظر آنے شروع ہو جائیں گی, پنڈلیاں نظر آنے شروع ہو جائیں گی. اس کیفیت کا تو ہم استظہار کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے, پنڈلی کیسی ہوگی, ہاتھ کیسا ہوگا, بچ کیسا ہوگا, یہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہے یہاں. لیکن جو نور آ رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ساخ والا نور ہوگا. تو فرمایا کہ ہم پنڈلی سے نور دکھائیں گے اور جب انسان اس کو بھی برداشت کر جائے گا تو پھر فرمایا کہ جب تم جنت میں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. اس کے لیے محنت اس دنیا میں کرنی پڑتی ہے. تو احسان کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش جو ہے وہ اس کی تیاری ہے تاکہ جنت جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو صاف کی تجلی دیکھنے قابل ہو سکیں, اور جنت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تجلی دیکھنے کے قابل ہو سکے. اس لیے فرمایا العارف لا یزول اضطراره ولا یکون مع غیر اللہ قراره, کہ مومن کو غیر کے ساتھ قرار نہیں ملتا اور مومن کا اضطرار ختم نہیں ہوتا, یعنی مومن ہر وقت مضطرب رہتا ہے, مضطر رہتا ہے دنیا کے اندر, استرار کی حالت میں رہتا ہے, چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ, ہر وقت اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے, ہر وقت کام, ہر وقت کا کام. یا تو اس کو مسجد میں اطمینان ملتا ہے, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ویسے ہی اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک مچھلی پانی کے اندر اطمینان میں ہوتی, اور اس کو پانی سے نکال دو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے پانی کے باہر, اسی طریقے سے بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے بغیر. یا تو اس کو مسجد میں اطمینان ملتا ہے, یا اس کو اللہ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے, یا اس کو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے اطمینان ملتا ہے. جن کے دلوں کے اندر دنیا بھری ہوئی ہو نا, اس کے ساتھ یہ غیر مطمئن رہتا ہے, اس کا بس نہیں چلتا کہ یار یہ مجلس ختم ہو میں ادھر سے اٹھوں, جو بلایا ہے تو مجبوراً آنا تو پڑے گا, تعلقات بھی رکھنے ہیں, خون کے تعلقات بھی رکھنے ہیں, معاشی تعلقات بھی رکھنے ہیں, معاشرتی تعلقات بھی رکھنے ہیں, لیکن وہ مجبوراً جا رہا ہوتا ہے ایسی جگہوں کی. وہ وہاں پر پالیٹکس ڈسکس کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا, کرکٹ کے میچ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا, وہاں پر بھی ایک شرعی تقاضے کو فلفل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا. تو ایسا شخص بے قرار رہتا ہے, اب ایک شوق ہوتا ہے, ایک لگن ہوتی ہے دل میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے, کبھی نماز میں, کبھی تلاوت میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجود میں اللہ کے ساتھ انسان مشغول ہوتا ہے, اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت پانے کے لیے انسان کو دنیا سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے. اللہ بے نیاز کے ساتھ نیاز مند بننے کے لیے دنیا سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے. اس سے کیا مراد, کیا نوکری چھوڑنی پڑتی ہے؟ نہیں. کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے؟ نہیں. بلکہ جو لذات دنیا اور خواہشات دنیا ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, یعنی جو حرام خواہشات ہیں, مکروہ خواہشات ہیں, ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے کھانے بھی کھاتا ہے, اچھے گھروں میں بھی رہتا ہے, مگر دل اس کا کٹا ہوا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے اندر رہتے ہوئے ایک اجنبی ہوتا ہے. تو حوث دنیا کا دل سے نکل جانا یہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہونے کی شرط ہوتی ہے. تو یہ شاہی میں فقیری کر رہا ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ دنیا میں کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ عین بادشاہی میں انہوں نے فقیری کی. عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سکہ مشرق سے مغرب تک چلتا تھا, نام سن کر لوگ کانپتے تھے. ایسا انصاف انہوں نے قائم کیا تھا کہ کافروں کے دل پر ان کا دبدبا بیٹھا ہوا ہوتا تھا. ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو آپ کو فقیری نظر آئے گی. سادہ کھانا, سادہ لباس اور رات کا سونا تو تھا ہی نہیں. ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے اپنا دن مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور رات کو اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. عین بادشاہی میں فقیری کی. سلطان التمش کی زندگی کو دیکھیں, اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کو دیکھیں, بادشاہ بھی تھے مگر نجی زندگی کو دیکھیں تو فقیری نظر آئے گی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس پہنتے, سادہ کھانا کھاتے مگر بادشاہ بھی تھے. انصاف ایسا کہ لوگ مانتے تھے کہ انصاف کو قائم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ غار کی طرف. نہیں, جہاں ہو ادھر ہی رہو مگر تمہارا دل دنیا سے کٹ جائے, اللہ رب العزت سے جڑ جائے. تو یہ معرفت کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں. طلباء کے لیے ایک علمی نقطہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء, یہ صدقات تو فقیروں کا حق ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت بندے کو اپنی معرفت دیتے ہیں, اپنی محبت دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے, عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ عطا کس کو ملتی ہے؟ کیا بادشاہوں کو ملتی ہے؟ نہیں, بلکہ فرمایا انما الصدقات للفقراء, یہ تو فقراء کو ملتی ہے. تو اب کوئی بادشاہ ہے تو اس کو یہ نہیں ملے گی, کوئی اچھا کمانے والا ہے, اچھا رہنے والا ہے, اس کو یہ صدقہ نہیں ملے گا. اللہ کی معرفت والا صدقہ ملے گا. تو اللہ کی تلاش میں بندے کو لگنا ہی پڑتا ہے, چاہے جو بھی ہو اپنے آپ کو فقیر بنا کر کے رکھنا پڑتا ہے, چاہے جہاں بھی رہ رہے ہو, جتنے ہی بادشاہ ہوں, جتنے ہی امیر کبیر ہو. تو اس لیے فرمایا ان اردت غرود المواهب عليك, کہ اگر تیرا ارادہ ہو کہ تیرے اوپر یہ مواہب نازل ہو, تجھے یہ مواہب ملے, یعنی یہ صدقات جو ہے نا, یہ جو تحفے ہیں یہ تجھے ملے, صحح الفقر, اپنے فقر کو صحیح کر لے, والفاقت لدیکا, اور اپنے فاقے کو درست کر لو, یعنی فقر و فاقے والی زندگی گزارو, فقیروں جیسے بن جاؤ, دل کے فقیر بن جاؤ, ہاتھ پیر کے امیر رہو بے شک, لیکن دل کے فقیر بن جاؤ. اس لیے کہ انما الصدقات للفقراء, یہ نعمتیں تو فقراء کو ملا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلوت میں وقت گزارنا, تو اب جو ہے خلوت کے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ انسان کو نا اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی تھوڑی دیر کے لیے کاٹنا پڑتا ہے دنیا سے. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے, ہر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اول ما قضى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم, کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر شروع میں بات شروع ہوئی وہی میں سے, یعنی اصل وہی تو بعد میں آئی, شروع میں کیا چیزیں آئیں, رؤیا صادقہ, سچے خواب آنے شروع ہوئے رات کے وقت. پکانا لا یرا رؤیا, بس نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ خواب دیکھتے, الا جاءت بالصلاۃ فلق الصبح, سوائے اس کے کہ جب صبح کو اٹھتے تو وہ جیسے کہ صبح صادق ہوتی ہے, روشن ہوتی ہے, اسی طریقے سے وہ خواب پورا ہو جایا کرتا تھا. جو رات میں دیکھا ہوتا تھا صبح وہی کچھ ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ رویا صادقہ اس طرح سے آتے تھے. پھر کیا ہوا, تم محبب الیہ الخلاء, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت کو محبوب بنا لیا گیا. وکان یخلو بغار حراء, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جا کر کے تخلیہ فرما لیا کرتے تھے, اکیلے تنہا چلے جایا کرتے تھے غار حراء کے اندر, اور وہاں پہ پھر عبادت کیا کرتے تھے. تو وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے. نماز تو تھی نہیں, قرآن تو تھا نہیں, تو غار حرا میں کرتے کیا تھے پھر جا کر؟ اللہ کی یاد تھی, اللہ کی یاد میں لو لگا کر بیٹھتے تھے, اللہ کی طرف توجہ ہو کر بیٹھتے تھے. تو آج باقی سنتوں پر جو ہم عمل کرتے ہیں تو اس سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہماری زندگی میں جب ایسا وقت ہو کہ ہم ہوں اور ہمارا رب ہو. بھلے محل نما گھر کے اندر آپ سندے پر بیٹھیں اور دل اللہ کی طرف سے جوڑ دیں تو اللہ کو آپ کی وہی تنہائی پسند ہوگی. اپنے آپ کو 24 گھنٹے کے اندر سے کوئی ایسا وقت نکال کر کے نا اللہ تعالی سے دل کو جوڑ کر کے بیٹھنا, اور سالانہ اعتبار سے جو اعتکاف کا وقت ہوتا ہے وہ تسکیہ کا وقت ہوتا ہے, خلوت کا وقت ہوتا ہے. تو اس تنہائی کا محبت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام بعض اوقات اس قدر اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہوتے تھے کہ ظاہر کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتا تھا, یعنی لوگوں کے درمیان بھی ہوتے تھے, خلوت در انجمن میں بیٹھے ہوتے تھے, لیکن دل خلوت میں ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے ہوتے تھے, جیسے ہی کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی تھی ایسے کھڑے ہو جاتے تھے, نماز کی تھی جیسے کو پہچانتے ہی نہیں. اور ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص کیفیت میں تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انت, کہ تم کون ہو, حالانکہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ عورت کھڑی ہوئی ہے, من انتی کہنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من انت, تم کون ہو, مرد خطاب ہو کر کے, مخاطب ہو کر کے. تو انہوں نے فرمایا عائشہ, آگے سے فرمایا من عائشہ, عائشہ کون, تو فرمایا کہ بنتی ابو بکر, ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابو بکر, ابو بکر کون. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا نا کہ ابو بکر کون تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نہیں ہیں, کہیں اور ہی ہیں, کیونکہ مجھے تو بھول سکتے ہیں اور جتنے بھول سکتے ہیں ابو بکر کو نہیں بھول سکتے. اگر ابو بکر کو بھی بھول گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص کیفیت طاری ہوئی ہوئی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت, کہ میرے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک وقت ہے جس میں صرف میں اور میرا اللہ ہوتے ہیں. تو اس وقت میں کوئی نبی مرسل اور ملائک بھی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو ہمارا بھی تو ایک اللہ تعالی کے ساتھ وقت ہونا چاہیے نا, اسی لیے تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, کہ جب تم اپنے جو کام تمہیں اسائن کیے گئے ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے ساتھ پھر رغبت اختیار کرو, جڑ جاؤ اپنے رب کے ساتھ. دنیا کے کام کاج جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جس دن یہ ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی پھر ہم بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کریں گے, نہیں, رب کو یاد ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے. تو ہمارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان میں خلوت اختیار کرنے کا معمول ضرور نظر آئے گا. چنانچہ ان کی جگہوں کا اگر آپ مشاہدہ کریں, بخاری میں حضرت خواجہ دسپن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے قصر عارفہ, اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے مسدے کے برابر, بس ایک مسدے کی جگہ ایک بندے کے لیے ہوتی تھی, اسی پر عبادت ہوتی تھی اور اسی کے لیے اسی کے اندر دیش جاتے تھے اور سو جاتے تھے. اسی وجہ سے ان جگہوں کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کیونکہ خانقاہ اصل میں نکلا خانہ گاہ سے, چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے تھے ایک بندے کے لیے, بس نماز پڑھے ادھر ہی لیٹ جائے, ادھر ہی اس کو کھانا مل جاتا تھا اور وہ بس اپنا ذکر کرتا رہتا تھا ایک سرٹن ٹائم تک. اس کے اوپر یاد آیا کہ اگر کسی کو نصیب ہو کوئی کوشش کرنا چاہے, اور کوئی تو بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہ رہا, بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ اکیلے رہ رہے ہیں, تو کوشش کر کے ایک ترتیب جو ذکر کی ہے نا, جو مشائخ نے بتائی ہے, معمولات بتائے ہیں, تو ان کو 40 دن تک کرنے کی کوشش کریں, لگاتار 40 دن. اس 40 دن کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سارے معاملات, بہت سارے ایسی باتیں آئی ہیں کہ کسی چیز کو 40 دن تک کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ مشہور, 40 دن تک کوئی دور کے اوپر. اسی طریقے سے تبدیلی جماعت کا سلسلہ 40 دن کا چلنا ہوتا ہے, مشائخ کے یہاں بھی 40 دن کے چلنے ہوتے ہیں. 40 دن کے اندر جو تجربہ ہے مشائخ کا وہ یہ کہ اس سے نہ کسی عمل کے اوپر دوام حاصل ہو جاتا ہے, تو اگر 40 دن تک ایک ترتیب کے اوپر کوئی ذکر کر لیتا ہے تو پھر اس کے آگے اس کے لیے اسی ترتیب کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد 40 دن کا نہیں ہے, مقصد دوام حاصل کرنا ہے, کیونکہ فائدہ دوام سے ہوتا ہے. تو 40 دن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حالت رکھی ہے کہ مشاہد بتاتے ہیں کہ 40 دن تک تو کر کے دیکھو, جان مار لو 40 نمازوں کا بھی, مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں تو وہ لفاف سے بری ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. 40 کا جو عدد ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے. تو ان خانقاہوں کے اندر پھر 40 دن کے چندے بھی ہوتے تھے. 40 دن تک یعنی ذکر کرتے رہو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر کے, ایک ہی ترتیب کے اوپر. اکابر علماء دیوبند کے معمولات پڑھ کے دیکھ لیجئے. چھتا مسجد چھوٹی سی مسجد ہے, اس کی بھی دائیں اور بائیں دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, ایک حضرت نانوت کی رحمت اللہ رہے گا اور دوسرا حضرت میاں عابد رحمت اللہ رہے گا. عابد پھر کچھ واقعات حضرت نے لکھے ہیں تو وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو اسکپ کر کے آگے چلتے ہیں. کہ فرماتے ہیں کہ آج نہیں, ایک واقعہ ذرا ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا, کچھ دن پہلے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید, بڑے عالم تھے, حکیم تھے, مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, حدیث پاک پڑھاتے تھے, مکہ مکرمہ میں رہ کر حدیث پاک پڑھا رہے, عالم بھی ہیں, حکیم بھی ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی تو وہ حضرت کی خدمت میں رہتے, حرم کے اندر وقت گزرتا. 2 سال انہوں نے شیخ کی خدمت میں حرم میں وقت گزارا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارے اوپر رنگ نہیں چڑھ رہا, یعنی حدیث بھی پڑھا رہے ہیں, شیخ کی صحبت میں بھی ہیں, حرم کے اندر بھی ہیں, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, رنگ نہیں چڑھ رہا. جو رنگ چڑھنا ہوتا ہے نا, یہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. صحبت میں آنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ کیفیت مل ہی جاتی ہے, لیکن جہاں صحبت سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. اپنے گھر میں چلے گئے, وہ والی کیفیات ختم جو شیخ کی مجلس میں تھی. پھر اس کے بعد اگر بازار چلے گئے تو ختم نہیں بلکہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. پازیٹو تو ختم ہوا گھر میں آ کر کے, اور بازار میں, دفتر میں, دکان میں جا کر کے نیگیٹو میں چلے گئے. یعنی دنیا کی محبت امنڈ امنڈ کر کے آ رہی ہے, گناہ کی فیلنگ امنڈ امنڈ کر کے آ رہی ہیں, ادھر بھی نگاہ اٹھ رہی ہے, ادھر بھی نگاہ اٹھ رہی ہے, ادھر بھی منہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے, ادھر بھی حاصل کرنے کا دل چاہ رہا ہے, کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا, میرے پاس بھی یہ ہوتا, تو نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. اسی کو کہا کہ اتنا کچھ کر رہے ہو, رنگ نہیں چڑھ رہا تمہارے اوپر. رنگ چڑھ رہا ہوتا نا تو پھر گھر میں جا کر کے بھی کیفیت کچھ بنی رہتی, اور بازار میں کاروبار میں جا کر کے اس طرح نیگیٹو میں نہ چلے جاتے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ جا کر کے تمہارا دل بے چین ہو جاتا کہ میں یہاں سے کام ختم کر کے نکلوں, بھاگوں, واپس جاؤں یہاں سے. یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی تمہاری. یہ کیفیت کیسے آئے گی؟ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر رنگ نہیں چڑھ رہا. دیکھو حرم کے انوارات, شیخ کی صحبت, 2 سال کا وقت کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر رنگ نہیں چڑھ رہا. یہ مشائخ کی نظر ہوتی ہے, یہ ڈاکٹر کو ہی نظر آتا ہے, یہ مریض کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, رنگ چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے کہ تم گنگوہ چلے جاؤ, مکہ مکرمہ چھوڑ کر, حرم چھوڑ کر کے ہندوؤں کے ملک میں چلے جاؤ, جہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہوتی ہے, ہر طرف جو ہے وہ گائیں پھر رہی ہوتی ہیں, اور جہاں پر مندر بھی ہوتے ہیں اور نجاست بھی ہوتی ہے اور بندر بھی پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے خدا ہیں, ادھر چلے جاؤ حرم کی فضاؤں کو چھوڑ کر کے. آج ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں نا سارے کے سارے حرم کی فضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے, فورن بکنگ 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 چھوڑ کر کے ادھر چلے جاؤ, ہندوستان میں چلے جاؤ, تو گنگوہ چلے جاؤ. اب عام بات سنے تو حیرانی ہو جائے کہ حرم میں وقت گزارنے والا بندہ, وہاں پر درس حدیث دینے والا بندہ, اس کو فرماتے ہیں کہ گنگوہ چلے جاؤ. لیکن وہ تو ایسے تھے جیسے کل میت بینا کہتے دستار, کہ جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے نا, یہ ایسے لوگ تھے, مخلص تھے. تو انہوں نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کری, فوراً تیار ہو گئے اور گنگوا گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ مجھے حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ تم نے 2 سال حرم میں میرے ساتھ گزارے, رنگ نہیں چڑھ رہا, گنگو چلے جاؤ. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے سارے حالات معلوم کر کے کہا کہ بس میں آپ کو دو باتیں کہتا ہوں، ایک تو دست حدیث بند کر دو اور دوسرا نسخہ لکھنا بند کر دو. اب عام آدمی سنے تو حیرانی ہو جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ دست حدیث بند کرواتے ہیں، مگر اس میں بھی حکمت تھی. چنانچہ انہوں نے دست حدیث بھی بند کر دیا، نسخہ لکھنا بھی بند کر دیا. ایک مہینہ ہٹ کٹ کر گزارا، اس ایک مہینے میں رنگ چڑھ گیا. اب حکمت کیا تھی؟ یہ دو باتیں تو حضرت حاجی صاحب کو مکہ مکرمہ میں کہہ سکتے تھے. فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا جو کام ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حضرت حاجی صاحب نے اگر ان کو درس حدیث سے منع کرتے تو ان کے ذہن میں ایک اشکال رہ جاتا. کیا مطلب؟ شیطان ان کے ذہن کے اندر ڈالتا یہ بات کہ خود تو حدیث کا درس دیتے نہیں ہیں، کیونکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم تھے نہیں، حدیث کا درس نہیں دے دیتے، ہمیں بھی منع کر رہے ہیں، جلتے ہیں ہم سے، حسد کرتے ہیں ہم سے. قدر جو نہیں ہے ان کو حدیث کے، عالم ہوتے تو قدر ہوتی ہے ان کو حدیث کے علم کی. تو شیطان ان کے ذہن میں یہ خدشہ باقی رکھتا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے اور نسخے بھی لکھتے تھے، یعنی حکیم بھی تھے باقاعدہ. تو ان کو منع کرنے سے ان کو یہ وسوسہ نہ گزرتا. اب ان کے ذہن میں یکسوئی ہو گئی کہ جو خود حدیث کا درس دیتے ہیں جب وہ مجھے منع کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تھانہ بھون بھیجا. بس ایک مہینہ انہوں نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کر گزارا اور اس کے بعد ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہاں سے وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. اب شیخ کی چند دن کی صحبت نے ان کے دل کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا. تو کچھ نہ کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے کہ انسان اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں رہے، یعنی اپنے دینی معمولات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. دینی معمولات، دنیاوی معاملات کی بات. آج ہمارے اندر سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن کئی مرتبہ دماغ الجھا ہوا ہوتا ہے. کہیں مدرسے میں، مدرسہ کیا ہے؟ دینی جگہ. کہیں مسجد میں، مسجد اللہ کا گھر. کہیں فلاں بندے کی بات کبھی اس شیخ کو سن رہے ہیں، کبھی اس شیخ کو سن رہے ہیں، کبھی اس مولانا صاحب کو سن رہے ہیں، کبھی اس مولانا صاحب کو سن رہے ہیں، کہیں فلاں شاگرد کی بات. جو دماغ پہلے ہی آکوپائڈ ہو، بھرا ہوا ہو، خالی نہ ہو، تو اس میں کیسے اللہ کی طرف سے نور آئے گا؟ اس دماغ کو خالی کرنا پڑے گا ہر طرف سے. اس وجہ سے نا کچھ سالکین بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مراقبے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یکسو نہیں بنایا ہوا ہوتا. یہ فیض جو ہے نا، فیض جو آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے، نسبت کا چراغ جلتا ہے، یہ فیض بڑا باغیرت ہے. باغیرت، غیرت مند ہے یہ. یہ اللہ کی محبت کے لیے آ رہا ہوتا ہے، یہ بے غیرت نہیں ہے کہ ادھر سے بھی لگایا ہوا ہے کہ مجھے ادھر سے بھی فیض آئے گا اور مجھے ادھر سے بھی فیض آئے گا اور ادھر سے بھی ہوتا ہوا یوں کر کے فیض آ جائے گا اور ادھر سے ہوتا ہوا بھی فیض آ جائے گا. یہ فیض اس کو برداشت کرتا، یہ بڑا باغیرت فیض ہے. یہ کہتا ہے میرے لیے ایک راستہ ہے، بس ایک طریق سے میں آؤں گا. اگر تم نے ملٹیپل طریق بنا لیے میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آتا. ایک طریق، طریق کیا ہوتا ہے؟ تصوف کے اندر میرا شیر، اس کے اوپر شیر، اس کے اوپر شیر. یہ جو ایک طریق چل رہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بے شک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، یہ اس کے تھرو ہوتا ہوا نہیں آئے گا. آئے گا تو یہ ایک ہی طریق. اور شیطان جانتا ہے اس بات کو، اس وجہ سے سالک کو جو ہے وہ مختلف طریقوں کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے. ادھر سے بھی کچھ دے دے، ادھر سے کچھ دے دے، ادھر سے بھی کچھ دے دے. اور پھر یہ تو ہو گئی بڑے سلوک والوں کی بات، بڑے مراقبے کرنے والوں کی بات، لیکن ہمارا جو اکثر طبقہ اس وقت ہے وہ تو سوشل میڈیا کی مصیبت تھا، وہ تو واٹس ایپ اور فیس بک سے ہی نہیں نکل پا رہا. تو اس کو تو کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس کو تو اس کا دھوکہ بھی نہیں لگ سکتا. اس کی وجہ سے یہ جو دور گزر رہے ہیں نا، اس دور کے اندر रूहानी तरक्की होना तो बहुत दूर की बात है। इस दौर के अंदर तो हमारी अपने ही बिल्कुल स्थल्प हो गई हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बात समझाई जा रही होती है, बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजर रही होती है, कोसों दूर से गुजर रही होती है। आ भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं समझ में आ रही होती। उसकी यही वजह होती है कि हम अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारी कोई तवज्जो बनी भी नहीं होती, हम बहुत ज्यादा, हमारा दिमाग ओवर ऑक्यूपाइड है, यानी 100% कैपेसिटी होती है ना, तो वो हमारा दिमाग इस वक्त 300% कैपेसिटी के ऊपर फंक्शन कर रहा है या डिसफंक्शन कर रहा है, 300% क्रैम हुआ हुआ है हमारे दिमाग के अंदर, इतना कुछ गंद क्रैम हुई भी है कि अल्लाह की मोहब्बत आनी तो दूर की बात है, सिंपल लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही होती। इसीलिए हजरत मजूब रहमतुल्लाह ने एक शेर कहा था जिस पर हजरत अब्दुल थानवी रहमतुल्लाह जैसी मोहताज शख्सियत ने फरमाया कि अगर मैं साहिब इस्तेदात होता तो मैं 1,00,000 रुपया इनाम देता। उस जमाने का एक था जब तनख्वाह जो थी वो 5 रुपए की तनख्वाह हुआ करती थी। वो शेर क्या था, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा अब तो खलवत। ये दिल में खलबत पैदा करनी पड़ती है तब अल्लाह रब्बुल इज्जत तशरीफ लाते हैं, यानी अल्लाह की मोहब्बत आती है, दिल में सिमा जाती है। इस खलबत को पैदा करने के लिए जाहिर में भी खलबत की जरूरत होती है। अगर आज आप जिंदगियों को देखें, पूछा जाए कि भाई मामूलात करते हैं तो हजरत वक्त ही नहीं मिलता। जिस साले को मामूलात करने का वक्त न मिले वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मारिफ और असरार के मिलने का कैसे हकदार बन सकता है। आखिरी बात, खानका फजलिया मिस्कीनपुर शरीफ में जो मुल्तान के करीब हजरत के परदादा या परदादा के हजरत कुरैशी अब्दुल्ला की खानका है, तो वहां पर बसा औकात 200 से 300 तक लोग हुआ करते थे जो अल्लाह सीखने के लिए आते थे। सब अपने काम में लगे हुए हैं और ऐसा मोहब्बत इलाही का जज्बा उन्हें मिलता था कि मस्जिद के बरामदे में सोए होते थे तो जरा आंख लगती थी तो एक साले के ऊपर जो जज्बा होता था तो ये कहना शुरू कर देता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इस शोर से ना सबकी आवाज, यानी अल्लाह अल्लाह की आवाज इतनी जोर की कि सबकी आंख खुल जाती थी। जब उसकी तबीयत बहाल होती, जरा आराम होता तो लोग फिर सोने लग जाते, यानी ये फेलूला वाला जो टाइम होता था तो उस टाइम पे लोग सो रहे होते थे। फिर किसी दूसरे के ऊपर जज्बा तारी होता था, सारी रात इसी तरह गुजर जाती। तो ऐसे वक्त गुजरता था खानकाह के अंदर, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी होती थी। हाल ये हो गया था इन लोगों का कि दो बूढ़े मस्जिद के अंदर बैठे हैं और एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। एक बूढ़ा दूसरे का गरेबान पकड़ के खींचता है, वो उसका गरेबान पकड़ के खींचता है, तो देखने वाले बड़े हैरान कि ये तो एक लोग हैं, उत्तकी परहेजगार हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे। तो वो जरा करीब हुआ कि मसला क्या है, पता चला कि इन दोनों में कोई बात हो रही थी। दरअसल उनमें से किसी एक ने कह दिया था अल्लाह मेरा है, अल्लाह मेरा है। अब दूसरे के लिए इस बात को हजम करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो उसने इसका गिरेबान पकड़ लिया और कहता है नहीं अल्लाह मेरा है, अल्लाह मेरा है। तो अब ना ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि वो एक कहता है अल्लाह मेरा है, दूसरा कहता है अल्लाह मेरा है, यानी इनके ऊपर ये कैसे तारी हुई हुई। तो फरमाते हैं कि क्या मोहब्बत उन लोगों के दिलों में होगी। अल्लाह अकबर, ऐसा वक्त गुजरे ना कि जिसमें इंसान की आरज़ूएं खत्म हो जाएं, एक अल्लाह की मोहब्बत का हासिल करना उसकी आरजू बन जाए। तेरी दुआ से तजा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से तजा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए, कि तू बदल जाए, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना ये तेरी आरजू बन जाए। अपने मसले हल करवा लेना, कोई मुकाम हासिल कर लेना दुनिया का, कोई तरीके सीख जाना, कश्फ व करामात हासिल कर लेना, इल्हाम हासिल कर लेना, ये तेरी आरजू ना रहे, बल्कि तू खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए आए और उसके लिए तुझे जो बताया जाए वो इख्तास के साथ तू करे। ये एक साले के दिल की तमन्ना होती है, तभी उसको फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलनी शुरू होती है। جیسے کہ ابھی فرمایا ابھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ان فیوزات کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے, اور یہ فیوزات یہ جیسے اللہ کی محبت غیرت والی چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ غیرت والی چیز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے یہ فیوزات بھی غیرت مند ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یکسو ہونا شرط ہے, اس یکسوئی کے شرط کے بغیر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.